بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تفسير القرآن الكريم لسورة الفاتحة وجزء عما لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. اس درس کا آغاز کرتے ہیں اور آج ہم مقدمے کے طور پر دو چیزوں پر بات کریں گے. پہلے نمبر پہ فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر سا تعارف، اور پھر یہ کتاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کتاب کے مقدمے کے تعلق سے یا اس کتاب کے مصنف نے اس آخرے پارے کی تفسیر کے متعلق چند اہم باتیں فرمائی ہیں، جن کا میں مقدمے کے طور پر ذکر کروں گا انشاءاللہ. فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف، ان کا نام اور نسب ابو عبد اللہ محمد بن صالح بن محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن بن عثيمان بن عثمان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن احمد بن مقبل من آل مقبل من آل رئيس الوهيبي التميم. تو قبیلہ بنی تمیم سے ان کا نسب جا کے ملتا ہے، اور ان کے چوتھے دادا کا نام عثمان ہے، عثمان کی تصغیر عثیمین ہے، اور اس وجہ سے ان کی جو شہرت ہے وہ بن عثیمین سے ہوئی. عثمان چوتھے دادے کا نام ہے، اس نام کی تصغیر عثیمین ہے، عثمان سے عثیمین یعنی چھوٹا عثمان. تو ان کے نام کے ساتھ بن عثیمین لگنا شروع ہوا، اگرچہ عثمان چوتھے دادے کا نام ہے. ان کا اپنا نام محمد بن صالح، والد صاحب کا نام صالح ہے، اور عثیمین دادے کا نام نہیں، چوتھے دادے کا نام عثمان تھا، تو اس کی تصغیر عثیمین ہو جاتی، یعنی یہ اپنے اس جو چوتھا دادا تھا اس پر گیا ہے اور اسے عثیمین کہہ دیا گیا پیار سے، اور پھر یہ نام معروف اور مشہور ہوا. اور بنی تمیم میں سے ایک قبیلہ وہبہ سے ان کا تعلق ہے. اور بنی تمیم کے تعلق سے ایک خوشخبری بھی سن لیں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ التمیمی جو ہیں وہ فتنے لے کے آئے ہیں، امت میں انتشار کا سبب بنے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کی تکفیر کی ہے. وہ خوارج میں سے ہیں، ان کا منہج خوارج کا منہج ہے، جن فتنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مشرق سے فتنے نکلیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ نجد کی طرف تھا، اور نجد میں بنو تمیم رہتے ہیں. تو یہ سارے اہل فتنہ ہیں. ایک خوشخبری سن لیں. متفق علیہ حدیث میں، صحیح بخاری مسلم میں بنی تمیم کا ذکر ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں پچھلے 3 سالوں سے بنی تمیم سے محبت کرتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں پچھلے 3 سالوں سے بنی تمیم سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. انہوں نے فرمایا کہ میری امت میں سے بنی تمیم دجال پر سب سے زیادہ سخت اور بھاری رہیں گے. میری امت میں سے بنی تمیم دجال پر سب سے زیادہ سخت اور بھاری رہیں گے. متفق علیہ حدیث ہے. جن لوگوں سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محبت کرتے ہوں ان سے ہم بھی محبت کرتے ہیں. فضیلۃ الشیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اس حدیث میں ثبوت ہے کہ بنو تمیم تا قیامت رہیں گے. نہیں, دجال پر بھاری کیسے رہیں گے؟ کہ بنو تمیم تا قیامت رہیں گے. اور بنو تمیم میں سے ہی شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے, ان کے اولاد, ان کے پوتے, ان کے شاگرد اور ہر وہ شخص جو ان کے منہج کو اپنا چکا ہے. یہ ہر دور میں بڑے دجال سے پہلے ہر چھوٹے دجال کا مقابلہ کرتے آئے ہیں. جو امت میں بدعت پھیلا رہے ہیں, سبحان اللہ, یہ منقبت کافی ہے بنو تمیم کے لیے کہ اس فتنے کے بدترین زمانے میں, آپ جانتے ہیں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے, سب سے بڑا فتنہ, فتنوں کے بدترین زمانے میں ایک ایسی قوم کا نام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں اور یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ بنو تمیم دجال پر سخت اور بھاری رہیں گے, جن کے فتنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی سخت فتنہ ہوگا کہ دجال کے سامنے کو ٹھہر نہیں پائے گا. صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی عورتوں کو گھر سے نکلنے نہ دینا. شدید ترین فتنہ, بدترین فتنہ. اور بنو تمیم کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ سخت و بھاری رہیں گے. جانتے ہیں کیوں؟ عجب بات بھی دیکھیں کہ بنو تمیم میں ہمیشہ علماء نکلے ہیں. آج بھی آپ دیکھتے ہیں آل الشیخ سعودی عرب میں کہ سب شیخ الاسلام کے اولاد میں سے ہیں. آج بھی مفتی اعظم سعودی عرب کے جو ہیں آل الشیخ ہیں, اور بنو تمیم سے ان کا تعلق ہے. اگر آپ ان لوگوں کی ہسٹری تھوڑی سی دیکھ لیں اور جس طریقے سے اس پورے قوم نے اور ان کے ساتھ ان کے جو دوست ہیں یا جو ان کے شاگرد تھے سب کا ایک ہی عقیدہ, ایک ہی منہج ہے. ان کے دروس کا آپ سنیں, ان کی باتیں آپ سنیں, ہر موضوع پر, ہر بات پر آپ کو توحید کا نور نظر آئے گا, اتباع سنت کا نور نظر آئے گا اور منہج السلف کا نور نظر آئے گا آپ کو. اور جب کوئی شخص اس راستے پر چلتا ہے تو پھر ہر دجال کو پہچان لیتا ہے, چاہے وہ گدے نشین ہو, چاہے وہ آیت اللہ بنا بیٹھا ہو, چاہے وہ جھوٹا شیخ الاسلام بنا بیٹھا ہو, چاہے وہ اپنی قوم میں یا اپنے لوگ میں سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو. جو اس راستے پر چل رہے ہیں وہ حق اور باطل میں فرق کو جان لیتے ہیں اور خوب اس فرق کو جانتے ہیں اور اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں. اور ڈر صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے, حق کی بات وہ کرتے ہیں, دلیل کی روشنی میں کرتے ہیں. اور عجب بات بھی سن لیں, فضیلۃ الشیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ جو شیخ الاسلام محمد عبد الرحمۃ اللہ کے پوتوں میں سے ہے, فرماتے ہیں واللہ اگر شیخ الاسلام اپنی قبر سے دوبارہ زندہ نکل جائیں اور یہ کہنے کہ میں نے جو کہا وہ غلط کہا ہے, ہم تب بھی نہیں مانیں گے. عجیب بات سن لیں ذرا, فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ جو مذہبی امور کے وزیر رہ چکے ہیں کئی سال تک, ابھی ریسنٹلی ان کو تبدیل کیا گیا ہے لیکن کئی سالوں تک وہی رہے ہیں. فرماتے ہیں اگر شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ زندہ ہو جائیں یا قبر سے نکل کر آ کے یہ کہہ دیں کہ میں نے جو کہا وہ غلط کہا تو ہم تب بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ جانتے ہیں کیوں, کیونکہ جو بھی بات کی ہے دلیل کی روشنی میں بات کی ہے, ہم نے بات ان کی نہیں سنی, ہم نے بات مانی ہے قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو کبھی غلط ہو نہیں سکتی. اللہ اکبر. اس لیے میں نے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن عالم کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ عالم بھی اسی راستے پر چلنے والے ہیں. اسے کہتے ہیں سلفیت کا راستہ, المنہج السلفی, جس میں واللہ آپ دین کے کسی حصے کسی پہلو میں دیکھ لیں, آپ ہر چیز واضح اور روشن اور عیاں ہے سورج کی طرح, کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی, کیونکہ ہر چیز دلیل کی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور پھر اسے آگے پہنچاتے ہیں. علم کے نور سے ہی بات کرتے ہیں. تو فضلۃ الشیخ, اچھا یہ جو بات کی ہے فضلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن عباد البدر حفظہ اللہ, یہ مقدمہ شرح اصول الثلاثہ میں اس کا ذکر کیا ہے. فضلۃ الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 27 رمضان کی رات کو ہوئی سن 1347 ہجری میں, 1347 ہجری میں حنیزہ کے شہر میں سعودی عرب میں. شیخ صاحب کا حلیہ کے متعلق معتدل قد و قامت تھی, معتدل جسم تھا, لمبی سفید داڑھی تھی, مہندی نہیں لگایا کرتے تھے داڑھی کو, ہمیشہ ان کی پہچان ان کی مسکراہٹ سے ہوتی تھی. اور جنہوں نے شیخ صاحب کو نہیں دیکھا ان کا ایک ویڈیو کلپ بھی ہے, ہاسپٹل میں جب مریض تھے ڈاکٹر کو نصیحت کرتے ہوئے, میں نے ان کو وہ کلپ دیکھا تھا, بڑا فائدہ مند تھا. دلوں کی بیماریوں کے تعلق سے وہ بات کر رہے تھے, تو جن ساتھوں کو عربی آتی ہے اگر وہ سن لیں اور دیکھیں تو بہت فائدہ مند ہے. الغرض شیخ صاحب کی ابتدائی تعلیم حفظ قرآن سے ہوئی, بہت کم عمر میں علم کے راستے کو اختیار کیا اور فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ, جو تفسیر سعدی کے مصنف ہیں, معروف تفسیر سعدی کے مصنف ہیں, یہ شیخ صاحب کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے استاد ہیں, ان سے علم حاصل کیا ہے اور ان کے ساتھ کافی عرصہ رہے ہیں. پھر جب معہد العلم ریاض میں پہلی مرتبہ بنایا گیا تو اپنے استاد سے مشورہ لیتے ہوئے اور اجازت لیتے ہوئے اس معہد اکیڈمی کو جوائن کیا انہوں نے ریاض میں, اور علم حاصل کرتے رہے. فضلۃ الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو ملاقات ہوئی, ان سے بھی علم انہوں نے حاصل کیا, جو شیخ صاحب کے دوسرے استاد سمجھے جاتے ہیں. اور جامع امام محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی, مکمل کی وہاں. ان کے استادوں میں سے ان کے اپنے دادا سب سے ابتدائی تعلیم اپنے دادا سے حاصل کی, بلکہ اپنے نانا سے, سوری اپنے نانا سے حاصل کی, عبد الرحمن بن سلیمان الدامغ جن سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد عبد العزیز المطوعی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن بن علی بن عودان، عبد الرزاق عفیفی رحمۃ اللہ علیہ، العلامہ محمد الامین الشنقیطی جو تفسیر القرآن کے اضواء البیان کے جو مصنف ہیں، معروف عالم ہیں، ان سے علم حاصل کیا. شادی انہوں نے 3 مرتبہ کی. کیا مطلب؟ کہ انہوں نے 3 بیویوں کو ایک ساتھ نہیں رکھا. ایک شادی کی، وفات ہوئی بیوی کی، پھر دوسری شادی ہوئی، ان کو طلاق دی، پھر تیسری شادی ہوئی جن سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی ہے. شاہ صاحب کا علمی کیریئر بہت لمبا ہے سبحان اللہ، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ فضلۃ الشیخ جو ہیں وہ ان کا علم یا ان کی جو جد و جہد کسی سے مخفی نہیں ہے، سعودی عرب میں بھی، سعودی عرب سے باہر بھی. 1414 میں ان کو کنگ فیصل کا انعام دیا گیا اسلام کی خدمت کی وجہ سے. شیخ صاحب اپنے اسٹوڈنٹ کے قرب سے کافی معروف تھے، اپنے طلاب کے بہت زیادہ قریب ہوا کرتے تھے، ان کے مسئلے اور مسائل اور ان کے درد کو خوب سمجھتے تھے. اور شاگردوں میں بہت لمبی لسٹ ہے، میں نام تو نہیں لے سکتا، لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں ان 2 بڑے مشائخ کے شاگرد ہی اس ملک کے اکثر شعبے میں آج موجود ہیں، بلکہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. شیخ بن باز و شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے. شیخ صاحب کے بڑے پیارے مواقف بھی ہیں جو ان کی زندگی میں گزرے ہیں، ان میں سے میں 2 یتیم کا ذکر کرتا ہوں. ایک تو جب میں نے بتایا تھا کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہمیشہ رہتی تھی، اور پھر مزاح کرتے حق والا مزاح کرتے، جیسے کہ سنت سے ثابت ہے. تو اور اب یہ دیکھیں تواضع کی انتہا، دیکھیں ان کی ساری کی انتہا. ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، 6 سال کا بچہ آیا اور چلتا آیا اسٹوڈنٹ کے بیچ میں سے آہستہ آہستہ، شیخ صاحب کے سامنے کھڑا ہوا اور شیخ صاحب کو سلام کیا، اور شیخ صاحب کی سلام کر کے ہاتھ سے کھینچا، انگلی سے کھینچا، میرے ساتھ چلو، میرا بابا سفر پہ جا رہا ہے، آپ ان سے جا کے ملو. جب آپ نے کہہ دیا ہوگا کہ میں جا رہا ہوں اور یہ میرے استاد ہیں، کسی طریقے سے کہ میں ملنا چاہتا تھا، دیر ہو رہی، تو اس بچے کو، بچے کو بچہ ہی ہوتا ہے، تو سیدھا چلا گیا شیخ صاحب، انگلی سے پکڑ کے باہر لے آیا، شیخ صاحب چلے گئے ساتھ اور اس کے باپ سے مل لیا. تو اس کے باپ بڑا یعنی شرمندہ بھی ہوئی ہے، کیا کیا کہتے، بچوں کو مت ڈانٹو، بچے معصوم ہوتے ہیں، اس نے آپ کو ملوا ہی دیا، آپ انتظار کر رہے تھے، سبحان اللہ. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیکسی پہ سوار ہوئے تو ٹیکسی ڈرائیور نے نام پوچھے، بھائی آپ کون ہیں؟ کہتے میں محمد بن صالح العثیمین ہوں. ٹیکسی ڈرائیور کو غصہ آیا، کہتے میرا مذاق اڑا رہا ہے. تو شیخ صاحب کہتے میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا، کہتے میرا نام عبدالعزیز بن باز ہے. شیخ صاحب کہتے ہیں میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں، بن باز تو تم نہیں ہو، تم کہاں سے بن عثیمین بن گئے ہو پھر؟ ایک بڑا شیخ صاحب علاج کے لیے گئے امریکہ وفات سے 6 مہینے پہلے. ان کا بیٹا کہتا ہے کہ جب شیخ صاحب نے دیکھا، علاج کا طریقہ دیکھا، اور ان کا یعنی جو میڈیکل سائنس میں ترقی ہے، تو شیخ صاحب ان سے ملتے تھے، تو ایک شخص نے غالباً سوال، شاید بیٹے نے سوال کیا، کسی اور نے، شاگرد نے سوال کیا، کیا ہم کافروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کیسے کریں ہم، یہ ہماری خدمت کرتے ہیں، ہمارا علاج کیا ہے، کوئی طریقہ بھی ہے؟ تو شیخ صاحب نے فرمایا ان کے لیے ہدایت کی دعا کیا کرو، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اور کافر کے لیے ہدایت کی دعا جائز ہے، یہی ان کا شکریہ کافی ہے. اگر ان کو صحیح شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو ان کے کسی بھی صحیح عمل کا, جو صحیح عمل کر دنیا کے اعتبار سے, کافر کا عمل تو کوئی بھی نہیں دین کا, دنیا کے اعتبار سے. تو ان کے لیے آپ یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے, اگر اس کی ہدایت مل گئی تو اس کا کام بن گیا اور آپ کا مقصد پورا ہو گیا, آپ نے اس کا شکریہ بھی ادا کر لیا. اسے کہتے ہیں صحیح قدردانی. سبحان اللہ. ایک شخص کہہ رہا تھا, یار شدید گرمیاں تھیں غیر میں پچھلے سے, اس سے پچھلے سال میں, کہتے یار دل کرتا ہے جس نے ایئر کنڈیشن کو ایجاد کر دیا اس کے لیے دعا کروں, میں ایئر کنڈیشن جس نے ایجاد کیا ہے دل کر اس کے لیے دعا کروں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے یار شدید گرمی میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں, پتہ نہیں چل رہا باہر شدید گرمی ہے. تو پھر مجھے یہ شیخ صاحب کا قصہ یاد ہے, میں نے کہا ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو. کہتے مر گئے. کہتے پھر دعا مت کرو اس کے لیے. جو مر گیا وہ مر گئے. رحمت کی دعا کافر کے لیے جائز نہیں ہے. شیخ صاحب کی وفات پندرہ شوال سن 1421 ہجری میں ہوئی, آج 1436 ہے, اور جدہ میں شیخ صاحب کی وفات ہوئی. ان کا نماز جنازہ مکہ میں پڑھا گیا جمعہ کی نماز کے بعد, اور شیخ صاحب حرم میں بھی درس دیا کرتے تھے. ان کے ایک شاگرد کہہ رہے تھے کہ شیخ صاحب کو معدے کا کینسر ڈائگنوز ہوا تھا, اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا علاج شروع کرتے ہیں لیکن علاج سے بال گر جائیں گے, کیمو تھراپی سے کینسر کے علاج کے لیے بال گر جاتے ہیں. تو شیخ صاحب نے کہا اس میں بچنے کے کتنی چانسز ہیں صحت یابی کے, اگر صحت یابی ہو جاتی ہے مکمل, کہتے نہیں پوری تو نہیں ہو سکتی, کچھ کہا نہیں جا سکتا, کہتے پھر علاج مت کریں, میں اپنے رب کو اس داڑھی سے ملنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے علاج رکوا دیا, علاج نہیں کیا تھا. اور آخری دن جس دن کو وفات ہوئی, حرم میں درس دے رہے تھے تو درس کے دوران طبیعت بگڑ گئی, ہاسپٹل لے کے گئے, حرم سے اٹھایا مکہ میں, پھر جدہ میں لے کے آئے, ٹریٹمنٹ کی گئی, ڈرپ لگی ہوئی تھی, شیخ صاحب کو ہوش آیا اور پھر کہا کہ مجھے حرم میں لے جاؤ, میں درس دینا چاہتا ہوں. یعنی آخری دن میں جب تک ان کی سانس جاری تھی ان کی یہ فکر تھی کہ توحید اور سنت کا پیغام کی میں نے دینا ہے. برا پھر دوبارہ موقع نہ ملا, موت کا وقت مقرر ہے, ہم چاہتے رہتے ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ ہو تو وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور شیخ سے وفات جدہ میں ہوئی اور پھر ان کی تدفین مکہ میں ہوئی, رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ الواسعہ. اس کتاب کے تعلق سے, اس کتاب کا مقدمہ شیخ صاحب نے نہیں لکھا کیونکہ یہ کتاب جو ہے شیخ صاحب کے آڈیو دروس سے لی گئی ہے. شیخ صاحب نے درس دیے لقاء الباب المفتوح میں, اور پھر ان کے شاگرد فہد بن ناصر السلیمان جس کا نام آپ دیکھ رہے ہیں مقدمے میں, انہوں نے شیخ صاحب سے اجازت لی کہ میں اس کتابی شکل میں ان دروس کو لے کے آنا چاہتا ہوں. شیخ صاحب نے اجازت دی ہے. میں مقدمے میں سے چند اہم باتیں بیان کر دیتے ہیں. مقدمے کی ابتدا حمد و ثنا سے ہوئی, پھر قرآن مجید کے چند خوبصورت اوصاف سے ہوئی, جیسا کہ قرآن مجید کی آیات سے, شیخ فہد بن ناصر سلیمان نے یہ مقدمہ لکھا ہے, انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے قرآن مجید کی خوبصورت اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ نور ہے, قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے, قرآن مجید موعظہ ہے, نصیحت ہے, شفا ہے, ہدایت ہے, رحمت ہے. قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا, تبیان لکل شیء, اور ہدایت, رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. قرآن مجید مبارک کتاب ہے, اس کی برکت اس کی تدبر میں ہے, اور یہ نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے. قرآن مجید کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الحدیث کتاب اللہ سب سے بہترین حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. پھر شیخ صاحب آگے لکھتے ہیں کہ علماء اسلام نے بڑا اہتمام کیا ہے قرآن مجید کی طرف, اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کا, اور اس اہتمام کا اور عنایت میں سے قرآن مجید کی تفسیر کا ہے اور اس کے معنی کو بیان کرنے کا ہے, اور اس میں سے جو احکام شرعیہ ہیں اور جو فوائد ہیں آیات قرآن میں سے ان کا استنباط کرنا ہے, جیسے اس علم اور ایمان اور تقوی اور فہم کے مطابق جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. ان بہت سارے علماء میں سے, امت کے علماء سے جنہوں نے تفسیر قرآن مجید کی لکھی ہے, ان میں سے فضلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ درس دیے مجالس تفسیر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی, جن میں انہوں نے قرآن مجید سے اہم احکام اور فوائد استنباط کیے ہیں. ہمیشہ اہتمام کرتے تھے اپنی اقامت کی حال میں اور سفر کے حال میں, اور یہ جو کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ فضلۃ الشیخ نے ایک سلسلہ بڑا درست ان کے لقاء الباب مفتوح کے نام سے جو شیخ صاحب دیا کرتے تھے, اور شیخ صاحب نے سورۃ الفاتحہ اور جزء عمہ کی تفسیر جب کر لی تو میں نے شیخ صاحب سے اجازت مانگی کہ میں اسے پرنٹ کرانا چاہتا ہوں. فضلۃ الشیخ فہد بن ناصر فرماتے ہیں, اور شیخ صاحب نے اجازت دے دی ہے, اور مراجعے کے لیے شیخ صاحب سورہ فاتحہ کا اور سورۃ النبا کی آیت اللہ حمی وغساقن تک مراجعہ کیا تھا, اور اس کے بعد مراجعہ نہ کر سکے. شیخ صاحب کا جو منہج ہے قرآن مجید کی تفسیر میں, خاص طور پہ جزء عمہ اور سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو اب یہ قول جو ہے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ کا قول ہے, یہ جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے جس کی ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں, ہم اس میں بسط سے کام نہیں لے رہے. ہم نہیں چاہتے کہ بہت لمبا ہو جائے اور بہت وسیع تفسیر کریں. ہم صرف معنی کی وضاحت کر رہے ہیں تاکہ معنی جو ہے وہ عام لوگوں کے فہم کے قریب ہو جائے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور ہم نے جزء عمہ کے اس لیے اختیار کیا ہے پڑھانے کے لیے کیونکہ بہت ہی زیادہ نمازوں میں اسی جز کی تلاوت کی جاتی ہے, پڑھا جاتا ہے نمازوں میں جزء عمہ جو آخری پارہ ہے قرآن مجید کا, اور یہ جاننا بہتر ہے کہ اس پارے کے جو معنی ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے رہتے ہیں ہمیں یہ معنی بھی آ جائیں, کیونکہ قرآن مجید تین چیزوں کے لیے نازل ہوا ہے, تین امور کے لیے. پہلا امر ہے التعبد للہ بتلاوتہ, اللہ تعالیٰ عبادت کرنا قرآن مجید کی تلاوت سے عبادت ہے. ایک حرف کا اجر و ثواب ہے, ایک حرف کا ایک اجر نہیں بلکہ دس گنا اجر ہے, اس سے بھی زیادہ ہے. تو ہم جب قرآن یہ پڑھتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس عبادت کا ہمیں اجر عطا فرماتا ہے. دوسری وجہ یا دوسرا امر یہ تدبر لمعانی, قرآن مجید کے معنی کے تدبر غور و فکر کرنے کے لیے. والثالث الاتعاظ به نصیحت حاصل کرنے کے لیے, جب قرآن یہ پڑھتے تو ہمیں یہ تین چیزیں ملتی ہیں. چوتھی چیز نتیجہ ہے, تین چیزیں یہ ہمیں ملتی ہیں. کون سی تین ہیں؟ پڑھنے کے پڑھتے ہیں عبادت ہے, اس کا اجر ہمیں ملتا ہے, غور و فکر کرتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے, اور پھر ہمیں نصیحت ملتی ہے. بغیر سمجھنے کی نصیحت کہاں ملتی ہے؟ چوتھی چیز کیا ہے؟ عمل کرنا. تو عمل تو بعد میں ہے, چوتھی میں کہہ رہا ہوں, شیخ صاحب نے یہاں بیان نہیں کیا کیونکہ وہ معروف ہے, اصل تو ہم نے عمل ہی کرنا ہے, لیکن عمل تک پہنچنے کے لیے یہ تین سیڑھیاں ہیں جو ہم نے پار کرنی ہے. پہلے سیڑھی ہے پڑھنے کی, پڑھیں گے تو تب سمجھیں گے نا, تو پہلے پڑھنا ہے, اور وہ بھی مفت نہیں ہے, پڑھنا بھی مفت نہیں, وہ بھی عبادت ہے. اور دوسرا ہے غور فکر کرنا, تدبر کرنا, اور تیسرا ہے الاتعاظ بھی, جب غور فکر کرتے تو نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب ان تین چیزوں کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ پر اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مبارک انہیں کتاب, بابرکت کتاب ہے, مبارک کتاب ہے. لیدبروا آیات, تاکہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کیا جائے. تو قرآن مجید کی برکت جڑی ہوئی ہے تدبر سے, یاد رکھیں, صرف پڑھنے سے نہیں ہے. پڑھنے کا آپ کو اجر ملے گا. برکت اگر قرآن کی چاہتے ہیں تو برکت پڑھنے میں نہیں ہے صرف. ہاں تب پڑھیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں اور فکر کر کے پڑھیں تب برکت بھی ہے, عبادت بھی ہے, سب ہے, خیر ہی خیر ہے, نور ہی نور ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں صرف پڑھتے ہیں تو اجر ہے, اگر آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اجر بھی ہے برکت بھی ہے. وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل مند لوگ. تو عقل مند قرآن سے نصیحت حاصل کرتے غور فکر کرنے کے بعد, بے عقل لوگ قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے کیونکہ غور فکر نہیں کرتے. پھر ہم صرف یہ دیکھ لیں ہم کس گروہ میں شامل ہیں. آج امت میں حافظوں کی کمی نہیں ہے, کمی حافظوں کی نہیں, واللہ کمی نہیں ہے, بہت حافظ ہے, لیکن باعمل مسلمان کتنی ہے آج قرآن مجید جو عمل کرنے والے ہیں. الغرض پھر ایسا فرماتے ہیں کوئی بھی شخص قرآن مجید سے نصیحت حاصل نہیں کرتا, نہیں کر سکتا جب تک کہ معنی کو نہ جان لے, اور جو معنی کو نہیں جانتا گویا کو اس نے پڑھا ہی نہیں ہے, تلاوت ہی نہیں کی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ, ان میں سے امی لوگ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے, الا امانی, مگر ان کی خواہش ہے. خواہش تو کرتے رہتے ہیں لیکن صرف خواہش کرنے سے بغیر علم حاصل کرنے کے, بغیر سمجھنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. شاہ صفرات الا قراءتن, الا امانی الا قراءتن, یعنی وہ پڑھتے تو ہیں سمجھتے نہیں ہیں گویا کہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ وہ حریص ہو قرآن مجید کے معنی کو سمجھنے کے لیے تاکہ اسے فائدہ پہنچے, اور تاکہ وہ اہم بات ہو حتی کو متبع لآثار السلف, تاکہ وہ سلف کے آثار کے اتباع کرنے والا بنے. کیونکہ سلف صالحین سے ثابت ہے, صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ 10 آیتیں تجاوز نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان آیتوں میں سے وہ علم نہ سیکھ لیں اور اس پر اور ان پر عمل نہ کر لیں. سبحان اللہ, 10 آیتیں پڑھتے تھے, تلاوت ہی کرتے تھے, قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے, لیکن 10 آیتیں پڑھتے تھے, خوب پڑھتے تھے, سمجھتے بھی تھے, عمل بھی کرتے تھے, پھر 10 آیتیں پڑھتے تھے. پورے قرآن مجید کو انہوں نے اس طریقے سے سمجھا ہے, پڑھا ہے اور عمل بھی کیا ہے, عزت بھی پائی ہے. پھر جیسا فرماتے ہیں طلاب علم کے لیے یہ بات بڑی اچھی ہے کہ وہ حرص کرے کہ ہر جگہ پر, ہر مناسبت میں جہاں پر لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہیں, عام مجالس میں بھی, کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر کریں, ایک آیت پڑھیں اور اس کی تفسیر عام لوگوں میں جا کے پہنچائیں. خاص طور پہ وہ آیات اور وہ چھوٹی صورتیں جو لوگ کثرت سے پڑھا کرتے ہیں, جیسے کہ سورۃ الفاتحہ ہے اور جو زمک یعنی چھوٹی سی صورتیں ہیں. کیونکہ اگر آپ کسی شخص سے سورۃ الفاتحہ کا معنی پوچھ لیں تو اکثر لوگوں کو جواب نہیں آئے گا. وہ یہ سچ بات ہے, عرب سے پوچھ لیں آپ, ہم عجب کی بات کر رہے ہیں, قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا, کسی عربی سے پوچھ لیں سورۃ الفاتحہ کی مجھے صحیح معنی بتا دیں, اکثر نہیں بتا پائیں گے آپ کو, اگرچہ ان کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے. اور بڑی پیاری بات ایسا فرمایا, طلاب علم کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بڑی خوب اور پیاری نصیحت ہے, خوبصورت نصیحت ہے, اس کو انڈر لائن کر لیں کہ ہم جب اپنی مجالس میں گیدرنگ میں جاتے ہیں, عام مجالس میں جاتے ہیں, ہم کرتے کیا ہیں, کبھی دیکھا ہے آپ نے, اکثر کیا ہوتا ہے, سیاست کی باتیں ہوتی ہیں, سیاسی گفتگو ہوتی ہے, حکمرانوں کو لوگوں نے پکڑا ہوتا ہے, غیبت یا چغل خوری کی مجالس ہوتی ہیں, الغرض اندھیرے اندھیرے ہوتے ہیں, عورتوں کی مجالس ہوں, مردوں کی مجالس ہوں, اور ہم لوگ بیٹھے تماشے دیکھ رہے ہوتے, پانے میں علم بھی ہیں اور کچھ کہہ نہیں پاتے, کچھ کر نہیں پاتے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں نا. جب کچھ سمجھیں گے تو آگے ڈیلیور کریں گے نا, جب ہمیں کچھ آتا نہیں ہے اس لیے ہم آگے بات نہیں کر سکتے, انہیں کی گفتگو انہیں کی باتیں سنتے رہتے ہیں اور ان کے گناہ میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. بعض لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں, لطیفے بناتے ہیں اور ہم لوگ خاموشی سے سنتے رہتے ہیں. یہ دوسری بات پھر اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, کچھ اگر آتے تو ہمیں شرم آتی ہے. دیکھیں اس بندوں کو شرم نہیں آ رہی جو چغل خوری سے کام کر رہا ہے, جو غیبت کر رہا ہے, جو دین کا مذاق اڑا رہا ہے, جو فلمی سٹوریاں سنا رہا ہے, جو گانے کی باتیں کر رہا ہے, اس کو شرم نہیں آ رہی. ہمیں سچ بات کرتے ہوئے, حق بات کرتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ یا تو علم نہیں ہے تو علم حاصل کرو. وہ بہترین موقع ہے کہ ہم جزء عمق کی تفسیر پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق ادا کر لیں اور حق ادا کر سکیں. جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.